سدا رنگ ہفتہ وار ادبی پروگرام پیش کر رہے ہیں اسد نذیر.
ہفت روزہ ادبی مجلے سدا رنگ کے ساتھ اسد نذیر حاضر ہے اور سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے. ہمارے اس مجلے کی صوتی جھلکیاں روبرو نوجوان شاعر جناب علی یاسر سے مکالمہ.
سلام بھنگ ناک منقبت مصدق اور اردو نظم غزل نثری نظم پنجابی غزل پنجابی نظم اور اس کے ساتھ ساتھ مرثیہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہ برحال میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک پروردگار کا کہ اس نے مجھے تخلیق کے جوہر سے نوازا اور میں نے مختلف ادبی اصناف میں حتی الوسعی اپنی طور پر کوشش کرنے کی اس میں کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی.
کلام شاعر بزبان شاعر جناب توقیر عباس اپنی غزلیں اور نظمیں سنائیں گے.
احساس تو ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے, کیا جانیے کچھ ہونے کا کھٹکا ہے کہ کچھ ہے, کیا چیز ہے کھوتا نہیں کچھ بھید کسی پر, وحشت میں کوئی چیختا رہتا ہے کہ کچھ ہے. یہ بات الگ ہے کہ بتاتے نہیں کچھ بھی, احباب کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ کچھ ہے.
دیوان غالب کی غزل نمبر 164 کی تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کریں گے.
اس غزل کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو ردیف اس میں غالب نے استعمال کیا ہے آئے, اور اس ردیف سے انہوں نے جو آمد اور آئے کے درمیان تکرار پیش کی ہے وہ قابل ذکر ہے. اس غزل میں کچھ غیر معمولی خیالات پیش کیے ہیں غالب نے جس سے کچھ پیچیدگی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ کہتے ہو تم سب کے بت غالیہ منہ آئے, یک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے.
اور آخر میں حاجرہ مسرور صاحبہ کا افسانہ گائے سنائیں گے خالد حمید.
چند منٹ بعد وہ ہلکا سا لنگڑاتے آنگن میں داخل ہوئے. آنگن میں ہمیشہ کی طرح پرانی چوکی پر دھوالی چمنی کی لالٹین جل رہی تھی اور باورچی خانے والے دالان کے سامنے گرمیوں کے باورچی خانے کی گز بھر اونچی حد بندی پر مٹی کے تیل کی کپی بدبودار روشنی دے رہی تھی. ان کی اماں شاید کچھ پکا رہی تھیں. دالان کی دیواروں اور کٹاؤ دار محرابی دروں میں لٹکے ہوئے چھینکوں پر آگ کی روشنی ہمیشہ کی طرح تھرک رہی تھی. اختر میاں دھم سے کھرے پلنگ پر گر پڑے. ڈربے میں مرغیاں کڑکڑائیں جیسے وہ بھی پوچھ رہی ہوں پہنچائے انہیں جو ہمیں صبح صبح باسی روٹی مل کر ڈالتی تھی.
یہ تھی ہمارے شمارے کی سوتی جھلکیاں.
وائس آف امریکہ سے اردو میں طویل دورانیے کی نشریات میڈیم ویو 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر آپ روزانہ سن سکتے ہیں, جس میں پاکستان, جنوبی ایشیا اور پوری دنیا کی تازہ ترین خبریں, حالات حاضرہ اور عام دلچسپی کے فیچر, طویل دورانیے کے مذاکرے, اہم خبروں کے تجزیاتی جائزے اور میگزین پروگرام شامل ہیں. وائس آف امریکہ کی اردو سروس پاکستان کے وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک جاری رہتی ہے. ہمارے ان پروگراموں میں خبروں کے علاوہ صحت, خواتین اور نوجوانوں کے مسائل, تعلیم, امریکی زندگی اور عام دلچسپی کے لاتعداد موضوعات پر فیچرز اور انٹرویوز شامل ہوتے ہیں. مبصرین اور تجزیہ کاروں کے ساتھ ساتھ آپ بھی اس میں شرکت کر سکتے ہیں. پاکستان سے مفت ٹیلی فون اس نمبر پر کیا جا سکتا ہے 0800-777-789. نمبر ایک بار پھر نوٹ کر لیجئے 0800-777-789.
پروگرام کا آغاز کرتے ہیں ایک نوجوان شاعر جناب یاسر کے ساتھ ایک تفصیلی گفتگو سے. ہرچند کے ادبی شعبے میں برسوں, عشروں اور صدیوں کی تقسیم ممکن نہیں ہے کیونکہ یہاں تو روایت کا تسلسل ہمیشہ جاری رہتا ہے, پھر بھی 20ویں اور 21ویں صدی کے حوالے سے تذکرہ کرنا پڑ جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاء اللہ نوجوان ادیبوں کی ایک بہت بڑی تعداد اب اپنی حیثیت کو بطور 21ویں صدی کے ادیبوں کے منوا چکی ہے اور یہ ادیب اسی صدی کے حوالے سے جانے اور پہچانے جائیں گے. جناب علی یاسر کا شمار بھی اسی نسل سے ہوتا ہے. ہرچند کہ 20ویں صدی کی شعری روایت ان کی شاعری کی بنیاد ہے۔ شاعری کی جملہ اصناف میں تباہ آزمائی کر چکے ہیں، کیا مرثیہ، کیا قصیدہ، کیا غزل، کیا نظم، اسی طرح اردو اور پنجابی دونوں زبانوں میں طاق ہیں۔ ابتدائی تربیت اپنے گھر سے ہوئی، پنجابی شاعر ان کے بزرگ تھے، انہی کی رہنمائی انہیں حاصل رہی۔ علی یاسر صاحب بتاتے ہیں،
جی میں نے کچھ بچپن سے ہی ٹوٹی پھوٹی تحریریں، نظمیں اور شعر لکھنے کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ کوئی چھٹی یا ساتویں جماعت کا طالب علم ہوں گا میں اس وقت، تو گھر میں دادا جان تھے میرے، پنجابی کے شاعر تھے، امیر علی ان کا نام تھا، تو انہوں نے کافی حوصلہ افزائی کی اور مجھے کچھ کتابوں کی طرف اور شعروں کی طرف راغب کیا انہوں نے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہا اور شعر و شاعری کا سلسلہ بھی آگے جا کے زیادہ وہ جنون کی حیثیت اختیار کرتا گیا، اور گجرانوالہ سے بلانگ کرتا تھا، وہاں سے ایف ایس سی کی، اور پھر 93 میں میں یہاں اسلام آباد میں آ گیا، اور اسلام آباد آ کر میں نے اپنی ایجوکیشن کو بی اے کیا اور پھر ماسٹرز کیا، پھر ایم فل کیا، اور آج کل علامہ اقبال اپنی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہا ہوں، مصروف ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری کی ایک کتاب آ چکی ہے، غزلوں کا مجموعہ ہے ارادہ کے نام سے۔
جی
ارادہ جو کتاب ہے یہ 2007 میں اس کا پہلا ایڈیشن آیا تھا اور ابھی 2012 میں اس کا دوسرا ایڈیشن چھپا ہے۔
تو یاسر صاحب، یہ جو آپ علامہ اقبال یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس کا کیا موضوع ہے؟
ابھی کورس ورک چل رہا ہے، تو میں انشاءاللہ کوئی اردو شاعری اور اردو غزل کے حوالے سے ہی کوئی موضوع منتخب کروں گا، کوئی سال بعد جب میرا کورس ورک کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد پھر تحقیقی مقالہ لکھنا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انشاءاللہ میں کوئی ابھی موضوع ڈھونڈ رہا ہوں، تلاش میں ہوں کہ کوئی شاعری کا یا اردو غزل کے حوالے سے کوئی ایسا مجھے کام کرنے کو مل جائے کہ جو ایک دستاویز کی حیثیت بھی رکھے اور میرے اپنے شوق کے مطابق ہو، اور اس میں میں محنت سے جو ہے وہ تحقیق کے ساتھ اپنا مقالہ مکمل کروں۔
اس کے علاوہ آپ کا کیا شغل کیا ہے؟
جی میں اکادمی ادبیات پاکستان، جس کو پاکستان اکیڈمی آف لیٹرز بھی کہتے ہیں، اس میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں، اور پچھلے کوئی 7 برس سے یہیں پہ شعر و ادب کی خدمت میں گزر رہے ہیں، ادیبوں اور شاعروں اور پاکستانی زبانوں کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں۔ جی شروع میں تو صناعی ادبیات کی ایڈیٹنگ بھی کی اور طبعات کے سلسلے میں بھی کافی کتابیں کمپائل کی ہیں، اور بیسک جو کام ہے وہ ایوارڈز اینڈ پروگرامز کا شعبہ ہے میرے پاس جو ہے،
جی
اس کا میں انچارج ہوں، جتنے ایوارڈز دیے جاتے ہیں کتابوں کے اور جو پروگرام ہوتے ہیں اکادمی ادبیات پاکستان کے، ادبی تقریبات ہوتی ہیں، کانفرنسز ہوتی ہیں یا سیمینارز ہوتے ہیں، وہ ان کو ارینج کرنا میری ذمہ داری ہوتی ہے۔ پھر کچھ مطبوعات کے سلسلے ہیں، جیسے ایک اہل قلم ڈائریکٹری ہے، پاکستان کے جو رائٹرز ہیں ان کے قواعد کو جمع کرتا ہوں، کوئی 4-5 ہزار رائٹرز کے قواعد میں نے جمع کیے ہیں، ایک کتاب 2008 میں چھپی تھی، دوسری 2010 میں چھپی ہے، تو تیسری ابھی اس کو میں اپڈیٹ کر رہا ہوں، انشاءاللہ اسی سال یا اگلے برس وہ بھی کتاب، اسی میں اضافہ جات اور ترمیم کے بعد وہ کتاب دوبارہ چھپے گی۔
اس کو کیا ویب سائٹ پہ بھی آپ ڈالتے ہیں یا صرف یہ کتاب طبعات کاغذ کی شکل میں چھپتی ہے؟
جی پہلے تو ہوتا تھا کہ کاغذ کی شکل میں چھپتی تھی، لیکن اب جو ہے اکادمی کی ویب سائٹ بھی ہے، www.academy.gov.pk، یہ ہم پی ڈی ایف ورژن اس کا رکھا ہوا ہے، اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے میں نے بہت سا کام کیا ہے، پچھلے برس بھی اور اس برس بھی پرچم کشائی کی تقریب میں جو ہے وہ میرا لکھا ہوا ملی نغمہ پڑھا گیا ادھر اسلام آباد میں، جو ہوتا ہے قومی دن ہوتا ہے 14 اگست کا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈاکومنٹریز لکھی ہیں، اسکرپٹس لکھے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے۔
اچھا یاسر صاحب، جس زمانے میں آپ نے شاعری شروع کی تو یوں سمجھیے کہ شاعری کا ایک عہد جو 1960 کے عشرے سے شروع ہوا تھا اور آہستہ آہستہ بہت جو نام تھے وہ سب ختم ہو گئے اور ایک نئے شاعروں کی کھیپ آئی، تو آپ کا تعلق یقیناً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بنیادی طور پر ان شعرا سے ہے جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 21ویں صدی کے شعرا کی جو نسل ہے اس سے ہے، تو کیا آپ نے فرق محسوس کیا 20ویں صدی اور 21ویں صدی کے درمیان؟
بنیادی طور پر ہر شاعری کا ایک عہد ہوتا ہے، اور اس عہد کے معاشرتی، سماجی، سیاسی اور سماجی بہت سارے اپنے اپنے اس کے مزاج ہوتے ہیں، اسالیب ہوتے ہیں، مختلف پریشانیاں ہوتی ہیں اور مختلف جو ہوتی ہیں ترجیحات ہوتی ہیں لوگوں کی، تو ہر شاعری جو ہے وہ اپنے عہد کو جو ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی ترجیحات میں اردو ادب، شاعری، یہ ساری چیزیں موجود تھیں، لیکن رفتہ رفتہ جیسے ہم سائنسی دور میں داخل ہوتے گئے ہیں 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں اب ہم داخل ہو چکے ہیں، تو اس میں جو ادب ہے یا شاعری ہے یا جو زبانوں کے حوالے سے اسکول کالجز میں پڑھایا جا رہا تھا، فارسی، عربی پڑھائی جاتی تھی، اور بہت سارے شاعروں کا کلام بچوں کو بچپن سے ہی مدرسوں سے لے کر فارسی اور اردو کے شاعروں کا ان کو پڑھایا جاتا تھا, ان کو ازبر کرایا جاتا تھا, جس سے ان کے جو شعور کی کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈائریکٹلی وہ بہت زیادہ اس میں شعور میں ان کی یہ چیزیں شامل ہو جاتی تھیں اور یہ ان کی تربیت کا حصہ ہوتی تھی. تو آج کل چونکہ سائنسی تعلیم اور سائنسی جو آلات ہیں ان کی طرف رجحان اور رغبت بڑھ گئی ہے نئی نسل کی, تو میں سمجھتا ہوں کہ شاعری لوگوں کی ترجیحات میں تو شامل نہیں ہے, لیکن جو شاعر ہیں لکھ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ ضرور موجود ہیں شائقین ادب اور شائقین شعر و شاعری کہ جن کی وجہ سے یہ شاعری جو ہے نئے نئے موضوعات اور نئے نئے مضامین کے ساتھ ہر عہد کی جو ہے وہ تصویر بنی ہوئی ہے شاعری ہماری جو ہے.
یاسر صاحب, ماشاءاللہ سے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کا مجموعہ کلام جو ہے وہ اس کا جو تھا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قاری تو موجود ہے.
جی قاری موجود ہے, بالکل یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اس پہلے جیسا جو ہے قاری میں وہ رجحان یعنی تعداد زیادہ نہیں ہے, قارئین کی تعداد ضرور کم ہوئی ہے اور شاعروں کی بھی ترجیحات کم ہوئی ہیں, کچھ شاعر بھی کم ہو گئے ہیں. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جس طرح پہلے شاعروں کے شہر جو تھے وہ شاعری میں لکھنؤ میں, دہلی میں, لاہور میں اور بڑے ادبی مراکز میں جس طرح کی محافل ہوتی تھی, مشاعرے ہوتے تھے, مقابلے ہوتے تھے, اسکولوں کالجوں میں بھی مشاعرے اور مقابلے کا رجحان تھا, اب وہ یہاں پہ نہیں ہے. معذرت کے ساتھ جتنی سائنسی یونیورسٹیاں ہیں وہ سائنس اور کمپیوٹر کی طرف چلی گئی ہیں, اپنے بالکل ثقافتی اور ادبی مراکز سے بالکل ہٹی ہوئی ہیں. کبھی کسی نے مباحثہ, مشاعرہ, مقابلہ جو ہے وہ نئے طالب علموں میں نہیں دیکھنے میں ہمیں آتا, بہت کم شاذ و ناظر ہیں یہاں پر. یعنی اگر 10 یونیورسٹیاں تو کوئی سال بعد ایک آدھ مشاعرہ ہوتا ہے کسی ایک یونیورسٹی میں, اور ایون کہ آپ دیکھیں کہ رمضان میں, ربیع الاول میں, محرم کے مشاعرے بھی اب ناپید ہو چکے ہیں یہاں پر. پاکستان میں یہ حال ہے, تو باقی ملکوں میں تو میرا خیال ہے اور کم ہو گیا ہوگا رجحان, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ سنجیدہ کاری موجود ہے اور سنجیدہ ادب لکھا جا رہا ہے, نئے نئے اس میں موضوعات اور نئی نئی اس میں جو ہے وہ طرح داریاں آ رہی ہیں ہمارے سامنے. اردو شاعری میں تجربات بھی بہت سارے آ رہے ہیں, اصناف بھی بہت ساری آ رہی ہیں, تحقیق و تنقید میں بھی بہت سارا کام ہو رہا ہے پاکستان میں, بھارت میں بھی بالکل بہت اچھا کام ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ نظم نے خاص طور پر کافی ترقی کی ہے, افسانے نے, ناول نے, ڈرامے نے کافی ترقی کی ہے ان اصناف نے, اور اب آگے جا کر جو نظموں میں تجربات ہو رہے ہیں آزاد نظم کے بعد جو نثری نظم کے تجربات ہو رہے ہیں اور نثری نظم کو کافی فروغ مل رہا ہے.
علی یاسر صاحب کی گفتگو ابھی جاری ہے, یہ اعلان سن لیجیے اور اس کے بعد اس گفتگو کا بقیہ حصہ.
ہمارے کال ان شوز میں آپ براہ راست حصہ لے سکتے ہیں روزانہ رات 8 سے 9 بجے اور 10 سے 11 بجے تک. وائس آف امریکہ واشنگٹن میں موجود میزبان اور پروڈیوسر آپ سے براہ راست گفتگو کے لیے منتظر ہیں. رابطے کے لیے مفت ٹیلی فون لائن کا نمبر ہے 0800-777-8789. زیر بحث موضوعات پر اظہار خیال کیجیے رات 8 بجے سے 9 بجے اور پھر رات 10 سے 11 بجے تک. ہماری یہ لائن گوش بر آواز رہے گی, ہم سے بات کیجیے, آپ کی آواز ہماری آواز ہے. یاد رکھیے وائس آف امریکہ کی اردو نشریات 972 اور 1539 کلو ہرٹز پر نشر ہوتی ہیں.
اس اعلان سے قبل آپ علی یاسر صاحب کی گفتگو سن رہے تھے, ان سے ہم نے جدید دور کے ایک اہم ذریعہ ابلاغ یعنی الیکٹرانک میڈیا کے بارے میں جب سوال کیا تو ان کے خیال میں اس میڈیا کی یلغار میں ادب کو فراموش کیا جا رہا ہے.
منفی اثرات اس لحاظ سے انہوں نے ڈالے ہیں کہ انہوں نے کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کیا کسی بھی. آپ اگر پاکستان میں, میں آپ سے کرتا ہوں کہ کوئی 100 کے قریب چینل ہیں اور ہم نے ان کو 100 کے قریب خط لکھا ہے کہ آپ جہاں اتنے گرم گرم سیاسی ٹاک شوز کراتے ہیں, آپ اتنے بڑے بڑے جناب مزاحیہ پروگرام نشر کر رہے ہیں, تو کیا ایسا ممکن ہے کہ آپ مہینے میں یا 15 دن میں ایک آدھ گھنٹے کا ادبی پروگرام یا کوئی مشاعرہ یا کوئی مذاکرہ یا کوئی مباحثہ یا کسی کتاب پہ بات ہو جائے, کسی شاعر سے مکالمہ ہو جائے, آپ مختص کریں کوئی ٹائم. لیکن اس خط کو لکھے ہوئے 4-6 ماہ ہو گئے ہیں, کسی چینل نے ایسا کوئی سلسلہ شروع نہیں کیا, پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں. تو ان چینلز نے واقعی ہی اپنا جو کردار ان کو ادا کرنا چاہیے تھا تھوڑا بہت قاری کے لیے یا ادیب کے لیے یا ادب کے لیے, اس میں انہوں نے کوئی کردار ادا نہیں کیا, اور اگر یہ کریں تو اس سے زیادہ فروغ ہوگا.
جی یاسر صاحب, عام طور پہ یہ لوگ, ایک عمومی رائے ہے جو یقیناً جس سے اتفاق بھی ہو سکتا ہے اور اختلاف بھی ہو سکتا ہے, کہ اب آج کے دور میں جو شاعری ہو رہی ہے وہ بڑی موضوعاتی اور ایک بیانیہ قسم کی شاعری ہے کہ جو کچھ آپ کے مشاہدے میں آتا ہے اس کو بلا کم و کاست بیان کر دیتے ہیں, اور جو گہرائی جو یا گہرائی ہونی چاہیے تھی اس کے بجائے حالات حاضرہ جو ہیں وہ شاعری پہ زیادہ حاوی ہوتے جا رہے ہیں. تو کیا ایسا واقعی ہے؟
یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے. موضوعات کے حوالے سے آپ اساتذہ کو بھی دیکھیں تو ان کی حجب گوئی اور ان کی نظم گوئیاں اور ایون کے غالب کے یہاں بھی آپ دیکھ لیں تو اس نے کس کس موضوعات پر قطعات, ربائیاں اور ان کی شاعری موجود ہیں. تو موضوعات پر لکھنا کوئی بری بات تو نہیں ہے. دوسرا یہ کہ آپ نے سمجھا کہ موضوعات کے ساتھ ساتھ جو اپنے تجربات جو ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے شاعری میں, اور یہ بھی بہت بڑی بات ہے. جتنے شاعر گزرے آپ دیکھیں, میر کی آپ جتنی شاعری دیکھ لیں وہ ان کی زندگی کے جو حالات ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے, اور ان کے اپنے ذاتی تجربات ہی ہیں جو ان کی شاعری میں بھی بالکل جھلک ان کی نظر آتی ہے. تو یہ تو ہر دور میں ہوتا رہا ہے کہ موضوعات پر بھی لکھا جاتا رہا ہے, اور جو اپنے شاعر کا جو کی جو ذات ہے وہ بھی جو جھلکتی ہے اس کی شاعری میں. دوسرا آج کل اگر آپ دیکھیں تو اس میں چونکہ زندگی بہت تیز ہو چکی ہے اور مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں تو نئے نئے موضوعات سامنے آ رہے ہیں, نئی نئی جو اس وقت عالمی ہمیں چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ساری چیزیں ہماری شاعری میں بھی آ رہی ہیں. تو موضوعات کے ساتھ ساتھ اس میں بے ساختہ پن بھی موجود ہے, اور اس میں جو شعری بے تکلفی ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے ہماری شاعری میں. تو شاعری ہماری پیچھے نہیں گئی کسی بھی دور میں, شاعری تو ہماری آگے بڑھ رہی ہے.
تو اس سلسلے میں آپ کی جو اکادمی ادبیات ہے وہ کوئی کردار ادا کر رہی ہے؟
جی, اکادمی ادبیات پاکستان کے بہت سارے سلسلے ہیں ایسے کہ جو مطبوعات اور تقریبات اور کتابوں پر انعامات دینے کا سلسلہ ہے وہ تو جاری و ساری ہے, لیکن اکادمی ادبیات پاکستان چونکہ اب حکومت پاکستان کے پاس کچھ فنڈز اس وقت وہ حالت نہیں ہے, وہ کیفیت نہیں ہے, مہنگائی بھی بہت زیادہ ہو چکی ہے, تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا کام ہمارا سلو ہے. چل رہا ہے ویسے ہی, مطبوعات بھی آ رہی ہیں, کتابیں بھی چھپ رہی ہیں, تقریبات بھی ہو رہی ہیں, انعامات بھی ہم کتابوں پہ دے رہے ہیں ہر سال, اور بھی جو ہمارے ریگولر سلسلے ہیں, سہمائی ادبیات چھپ رہا ہے, پاکستانی لٹریچر ایک ہمارا ششماہی انگریزی مجلہ ہے وہ چھپ رہا ہے. تو کام تو ہو رہا ہے, لیکن امید ہے کہ مزید اس میں کچھ عرصے بعد بہتری آئے گی کہ گورنمنٹ اس پہ تھوڑا سا توجہ دے.
اب ایک آخری سوال آپ سے کہ جو آپ کی اپنی شاعری ہے, کیا ظاہر ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ غزلوں کا مجموعہ شائع ہوا ہے تو بیشتر آپ کی غزلیں ہوں گی, تو اس کے علاوہ آپ نے آزاد شاعری, نثری نظم کی طرف توجہ کی یا روایت سے ہی جڑے رہے؟
نہیں, اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے سلام, حمد, نعت, منقبت, مسدس اور اردو نظم, غزل, نثری نظم, پنجابی غزل, پنجابی نظم, اور اس کے ساتھ ساتھ مرثیہ بھی مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. یہ بڑا میں شکر ادا کرتا ہوں اس پاک پروردگار کا کہ اس نے مجھے تخلیق کے جوہر سے نوازا, اور میں نے مختلف ادبی اصناف میں حتی الوصی اپنی طور پر کوشش کرنے کی, اس میں کچھ نہ کچھ لکھنے کی کوشش کی, تو اس کو کافی سراہا بھی جاتا ہے, اور کچھ میری چیزیں پڑی ہوئی ہیں نیٹ پہ بھی ہوں گی, یوٹیوب پہ بہت ساری ویڈیوز ہیں, مشاعرے ہیں اس میں, اور مرثیہ وغیرہ بھی ہے موجود ہے, وہ اگر آپ دوست سنیں تو شاید آپ سراہیں انشاءاللہ اس کو.
روبرو ابھی آپ نے نوجوان شاعر جناب علی یاسر کی گفتگو سنی.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہمارے ادبی مجلے ستارنگ میں اب پیش ہے کلام شاعر بزبان شاعر. آج کے شاعر ہیں جناب توقیر عباس. توقیر صاحب بنیادی طور پر نظم گو شاعر ہیں مگر غزلیں بھی کہتے ہیں. سب سے پہلے ان کی غزلیں سنیے اور بعد میں نظمیں.
احساس تو ہر روز یہ ہوتا ہے کہ کچھ ہے, کیا جانیے کچھ ہونے کا کھٹکا ہے کہ کچھ ہے, کیا چیز ہے کھوتا نہیں کچھ بھید کسی پر, وحشت میں کوئی چیختا رہتا ہے کہ کچھ ہے, یہ بات الگ ہے کہ بتاتے نہیں کچھ بھی, احباب کے چہروں سے تو لگتا ہے کہ کچھ ہے, اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک, وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے, اپنا جسے معلوم نہیں نام و نسب تک, وہ شخص بھی اب خود کو سمجھتا ہے کہ کچھ ہے. فیتاب کسے تیرے مقابل کوئی آتا, توقیر تیرے سامنے بیٹھا ہے کہ کچھ ہے. یہ تھی غزل جناب. ٹھہرے پانی پہ ہاتھ مارا تھا، دوستوں کو کہاں پکارا تھا، چھوڑ آیا تھا میز پر چائے، یہ جدائی کا استعارہ تھا، روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، روح دیتی ہے اب دکھائی مجھے، آئینہ آگ سے گزارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا، زندگی اور کچھ نہ تھی توقیر، طفل کے ہاتھ میں غبارا تھا۔
اور لیجیے اب جناب توقیر عباس سے ان کی چند منتخب نظموں کے اقتباسات سماعت فرمائیے۔
نوان ہے اس دن، اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، اس دن سرد ہوا میں جب پیڑوں سے پتے ٹوٹ ٹوٹ کر بکھر رہے تھے، میں نے اسے اداس اور تنہا دیکھا، چیزیں بھی دھندلائی ہوئی تھی، اجڑی اجڑی آنکھیں، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، گہرے غم سے مٹی مٹی رنگت، اس کے ذہن میں اڑتے پتوں جیسی سوچوں کا طوفان تھا، وہ اپنے پیچھے بوڑھی خوشیوں کو بھول گیا تھا، خود کو کھونے کی خواہش میں، خود کو کھونے کی خواہش زیادہ اس کو ہے بلند پہ اس کو لیے جاتی تھی، آخری بار اداس نظر سے اس نے بستی کے کچے گھر کی جانب دیکھا، آنکھوں میں لہرانے لگے تھے ہاتھ وہ جن میں بین آئی تھی، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، جن میں دعا کا پانی قطرہ قطرہ برس رہا تھا، پتے پیڑوں پر اٹھ اٹھ کر جڑنے لگے تھے، دھوپ نکھرنے لگی تھی، چیزیں رفتہ رفتہ واضح ہونے لگی، اس دن سرد ہوا۔ میں آپ کو اور سنا دیتا ہوں
جی،
اس کا عنوان ہے جی، دور پیڑوں کے سائے میں، دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل، میرا دھیان اس کی طرف، اور دل میں کئی واہمیں، دل کی دھڑکن میں دھڑکیں کئی گردشیں، اور میں ہشت پائے کے پنجے میں جکڑا گیا، عجب خوف پیڑوں کے سائے میں پلتا ہوا، ایک تحرک جو کھلتا نہیں، اور میں منتظر جو بھی ہونا ہے اب ہو، اور اب ایک آہٹ نے دہلا دیا، بہت دھیمی آہٹ اجل نے چھوا ہو، کہ دنیا اندھیرے میں ڈوبی، بہت دور خوشبو میں مہکا سویرا، تحرک کی ہچکی سنی، اور ہر چیز اپنی جگہ تھم گئی، سیاہی کا پردہ گرا، کمکمے جل اٹھے، اور گھر جگمگانے لگے، دور پیڑوں کے سائے میں حرکت مسلسل۔ ایک نظم اور ہے
جی
جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے
جی،
یہ بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ عنوان ہے کوئی ہے، کوئی ہے، کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے میں سراپا صدا ہو گیا، لوگ آنکھوں کے گہرے گڑھوں سے مجھے گھورتے، ایک کیچڑ بھری لہر اٹھتی شناسائی کی، میری جانب لپکتی مگر ایک جھپکی میں معدوم پڑتی، وہ پھر اپنی گدلی خاموشی سمیٹے، کہاں کس طرف آتے جاتے خبر کچھ نہیں تھی، برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی، اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی، برسوں پہلے اسی شہر میں بوڑھے پیڑوں تلے آگ روشن تھی، اور ایک خوشبو گواہی میں موجود تھی، وہ قیاد مقدس کی تقریب تھی، ساتھ دینے کا ایک عہد تھا، اپنی چاہت کے اقرار میں کہہ کے لبیک آواز سے دستخط کر دیے، اور پھر ایک دن اپنے اقرار کو بھول کر، میں اسے بھول کر ان دیاروں کی جانب چلا، جن کو دینار و درہم کی خوشبو نے جکڑا ہوا تھا، جب میں لوٹا کھنکتی مہکی گئی گٹھڑیاں باندھ کر، کوئی رستہ نہ سورج شناسا ملی، وہ شجر بھی کہیں پر نہ تھے، اور لکیروں سے تشکیل پاتی ہوئی ایک بے چیرگی تھی، جہاں عقل و دانش کی باتیں فقط شور تھی، رنگوں اور خوشبوؤں کی جگہ ایک صحرا ابھرتا نظر آ رہا تھا، اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بے خد و خال چہرہ ہوا، میری آنکھیں کہیں بہ گئیں، اور میں بے صدائی کی تاریخ کھائی میں گرتا گیا، اور گرتا چلا جا رہا ہوں، کوئی ہے، کوئی ہے کی صدائیں لگاتے ہوئے۔
کلام شاعر با زبان شاعر، جناب توقیر عباس اپنی غزلیں اور نظمیں آپ کو سنا رہے تھے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ادبی مجلہ صدا رنگ پیش کیا جا رہا ہے۔ لیجیے اب سماعت فرمائیے ہمارا مستقل سلسلہ تفہیم غالب۔ آج ڈاکٹر سرفراز خان نیازی دیوان غالب کی غزل نمبر 164 کی تشریح کریں گے۔
غالب کی غزل نمبر 164 آج آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اس غزل کی ایک خوبی یہ ہے کہ جو ردیف اس میں غالب نے استعمال کیا ہے آئے، اور اس ردیف سے انہوں نے جو آمد اور آئے کے درمیان تکرار پیش کی ہے وہ قابل ذکر ہے۔ اس غزل میں کچھ غیر معمولی خیالات پیش کیے ہیں غالب نے، جس سے کچھ پیچیدگی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب سمجھنے کے لیے۔ تو آئیے دیکھیں غالب کس طرح سے ہم کو ہر مرتبہ کی طرح اپنے فن کا استاد قرار دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کہتے ہو تم سب کے بت غالیہ منہ آئے، یک مرتبہ گھبرا کے کہو کوئی کہ وہ آئے۔ یو آل سے مے دا آئیڈل وتھ پریشس سینٹڈ ہیئر کم، فار ونس مے سم ون سے شاکنگلی شی ہیز ارائیوڈ۔ جیسا ذکر کیا تھا میں نے کہ اس میں غیر معمولی خیالات ہیں اس غزل میں۔ پہلے مصرے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سب جتنے بھی لوگ میرے پاس ہیں اس وقت، وہ سب اس بات سے متفق ہیں کہ یہ وقت ہے اب کہ محبوب جو جس کی زلفوں میں خوشبو ہے وہ اب میرے پاس آ جائے۔ اب وہ بات انہوں نے کی ہے پریشس سینٹڈ، تو اس سے کچھ مراد یہ ہے کہ اس خوشبو سے، شاید بستر مرگ پہ ہوں اور اس خوشبو سے دوبارہ زندگی مل جائے۔ لیکن پھر وہ کہتے ہیں دوسرے مصرے میں کہ یک مرتبہ گھبرا کے کہو، کہنے کہ تم یہ جو گفتگو ہے کہ ہاں بھائی وہ آ رہا ہے یا آنے والا ہے، تو وہ اگر اس کی جگہ تم ایک دم سے گھبرا کے کہو کہ وہ آ گیا ہے، تو واقعی مجھے یقین آ جائے گا کہ وہ محبوب جو ہے وہ آ گیا ہے۔ کوئی اس میں بہت گہرائی یا گہرائی نہیں ہے، لیکن جس طرح سے انہوں نے معنی بیان کیے ہیں کہ صرف یہ کہنا کہ محبوب آ رہا ہے یا آ گیا ہے، یہ گھبرا کے کہنا کہ وہ آ گیا ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ہوں کشم کش نظم ہاں جذب محبت، کچھ کہہ نہ سکوں پر وہ میرے پوچھنے کو آئے۔ آئی ایم اسٹرگلنگ ود دا ایگنی آف ڈیتھ، او ڈرائنگ پاور آف لو، آئی مائٹ ناٹ بی ایبل ٹو سے اینی تھنگ، بٹ آئی ہوپ شی کمس ٹو ایسک آفٹر می۔ بات صاف ہے بستر مرگ میں ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں ہاں جذب محبت، کہتے ہیں ابھی بھی جو میرے محبت کا جذبہ ہے اس کو اٹریکٹ کرنے کا میری طرف، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب میری حالت ہے اس وقت ایسی ہے کہ اگر وہ محبوب آیا بھی تو شاید میں اس سے کچھ کہہ نہ سکوں۔ اس میں یا تو کمزوری کی وجہ ہو سکتی ہے، نزا کا عالم ہو سکتا ہے، یا بے خودی، یا بدہوشی، یا مدہوشی ہو سکتی ہے، سب چیزیں ممکن ہیں۔ لیکن کہنے گے چلو اگر وہ مجھے پوچھنے کو آئے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اس کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن وہ آئے تو صحیح۔ اس کے آگے کا شعر جو ہے وہ بڑا برانگیختہ شعر ہے، کہتے ہیں سائقہ او شولاؤ سیماب کا عالم، آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں گو آئے، ان اے اسٹیٹ آف لائٹنگ اینڈ فلیم اینڈ مرکری، آئی فیل ٹو انڈرسٹینڈ وائی وی کیم دو وی کیم۔ پہلے مصرے میں انہوں نے ایک ایسے عالم کا ذکر کیا ہے جس میں شعلے ہیں اور گرمی ہے اور سیماب ہے، شاید جہنم کا انہوں نے کچھ نظارہ پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں یہ ہے عالم اس دنیا کا جس میں زندہ ہیں، جس میں ہم رہتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا میرے کہ ہم اس دنیا میں کیوں بھیجے گئے، آنا ہی سمجھ میں میری آتا نہیں، ہم کیوں آئے اس دنیا میں جہاں اتنی تکالیف، اتنی مشکلات اور وہ حالات ہیں جن کا مقابلہ کرنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ شاید گفتگو خدا سے ہے، کچھ ٹون جو ہے وہ شکوے کی ہے، جو آپ غالب نے اپنے اور غزلوں میں بھی اکثر جگہ گفتگو کی ہے خدا سے۔ پھر کہتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ گھبرا کے نہ بھاگیں گے نکیرن ہاموں سے مگر بادائے دوشینا کی بو آئے. اٹ از آبویس ون دا ریکارڈنگ اینجلز فلی ان ڈسگسٹ بٹ ان ڈیڈ فرام مائی ماؤتھ کیم دا اسمیل آف لاسٹ نائٹس وائن. کہنے گے جو نکیرن بیٹھے میرے کندھے پہ حساب کتاب کرتے رہتے ہیں کیا وہ بھاگ نہیں جائیں گے اگر میرے منہ سے شراب کی بو آئے جو رات میں نے پی تھی. اب اس ایسے اشعار جو ہیں وہ شاید غالب اس وقت لکھتے تھے, کچھ شراب کا اثر ہوگا کچھ خیال ہوں گے. بعض اشعار ایسے ہیں غالب کے کہ جس کے اندر سوائے ایک ماحول کے ایک خیال کے, اور جو ضروری نہیں ہے اس خیال میں کوئی تسلسل ہو یا اس میں کوئی گہرائی ہو. انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ دو فرشتے بیٹھے ہیں, ظاہر ہے یہ فرشتے ہیں, ان کو میں بھگاؤں کیسے میں. تو کہتے ہیں شاید وہ میری منہ کی شراب کی بو سے بھاگ جائیں. کہتے ہیں کہ جلاد سے ڈرتے ہیں نہ وائس سے جھگڑتے, ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں جو آئے. وی آر نیدر افریڈ آف دا ہینگ مین نار کوارل ود دا پریچر. Whoever comes in whatever guise, we have understood them well. بہت عمدہ خیال ہے, زندگی کی ایک پریکٹیکل لائف گزارنے کا بڑا اچھا نسخہ بھی ہے یہاں پر. کہنے کہ دیکھیے جلاد سے نہ ڈرنا چاہیے آپ کو, موت برق ہے, جانا ایک دن ہے, جلاد کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے آپ, تو اس سے ڈرنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. اور اس مقابل جو وائز ہے نہ اس سے جھگڑا کرتے ہیں ہم کوئی. دیکھیے وائز کا جو مقصد یہی ہے کہ وہ لوگوں کو سمجھائے, لوگوں کو بقول غالب کے ورغلائے. تو کہنے اس سے جھگڑنے سے کیا فائدہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ اس فلسفے کی کو بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھے ہوئے ہیں اسے جس بھیس میں جو آئے. یہ مختلف بھیس ہیں لوگوں کے, اور اس میں مختلف ان کی اسٹرینگس ہیں, ویکنیسز ہیں, جس طرح سے بھی میرے سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ہم سب سمجھتے ہیں ان کو. لیکن جو فرق یہاں پر ہے نزاکت اس شعر کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے جلاد اور وائز دونوں کو ایک ہی مصرعے میں استعمال کیا ہے. وائز سے تو ان کا کوئی نہ بنی نہ بن سکتی ہے, کہنا اس کو بھی سمجھتے ہیں ہم. سمجھنے سے مراد یہاں پہ اس حقیقت سے ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں. اب دیکھیے وائز جو ہے وہ مجبور ہے لوگوں سے گفتگو کر کے ان کو سمجھانے کے لیے, اور جلاد کا جو کام ہے وہ تو گردن اتارنی ہے. ہم دونوں کو سمجھتے ہیں, ایک سے مقابلہ نہیں ہو سکتا, دوسرے سے بھڑنے سے کوئی فائدہ نہیں, نہ وہ بدلے گا نہ ہم بدلیں گے. ہاں اہل طلب کون سنے تا نائے نہ یافت, دیکھا کہ وہ ملتا نہیں اپنے ہی کو کھو آئے. او سیکرز who would listen to the taunt of not to be found, we saw that he is not to be found, so we return having lost ourselves. تھوڑا سا مشکل شعر ہے سمجھنے کے لیے کہ اہل طلب وہ لوگ جن کو خواہش ہے کہ ان کے سوالات کے جواب ملے, کون سنے تا نئے نا یافت. کہتے ہیں کہ جو چیز نہیں مل سکتی اس کا جو تانا ہے وہ کون سن سکتا ہے. تو ہم اس کو ڈھونڈنے گئے, یہاں مطلب خدا سے ہے, ہم اس کی تلاش میں گئے, جب دیکھا کہ وہ نہیں ملتا تو اپنے ہی کو کھو آئے. اب یہ جو انہوں نے ایک ترکیب استعمال کی ہے اپنے آپ کو کھو دینا, اس سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس تجسس کو اور اس طلب کو جس کا حاصل کچھ نہیں ہے اس کو ہم نے دور رکھ دیا اور اس سے الگ ہٹ گئے. اس لیے کہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ لان ترانی ہو, وہ کرٹیسزم ہو, ٹانٹ ہو کہ ناٹ ٹو بی فاؤنڈ, وہ نہیں مل سکتا. اور اگر بات یہ ہے کہ وہ نہیں مل سکتا تو پھر اس کی حقیقت اور اس کے وجود پہ بھی شک ہو سکتا ہے. تو کہنے گے اس لیے ہم نے جب تلاش حق کری اور ہم کو وہ نہ ملا تو ہم نے وہ جستجو تلاش حق جو تھی وہ ختم کر دی. اپنا نہیں وہ شیوا کے آرام سے بیٹھیں, اس در پر نہیں بار تو کعبے ہی کو ہو آئے. ناٹ ان می از دیٹ اسٹائل دیٹ وی وڈ سٹ کمفرٹبلی, وین دیر واز نو ایکسس ٹو ہر ڈور دین وی میرلی ڈراپ بائی دا کعبہ. پہلا مصرع بالکل صاف ہے کہ ہمارے شیوا نہیں ہے کہ ہم آرام کریں, کچھ نہ کچھ جستجو جاری رہتی ہے. کہتے ہیں اس در پہ نہیں بار, بار کے معنی اس پہ کوئی اختیار ہونا، محبوب کے در پہ تو اختیار نہیں، وہ جس کو چاہ منع کر دے، تو کہیں چلو کوئی بات نہیں ہم کعبے کو ہو جائے. اب آپ دیکھیے انہوں نے بات جو یہاں پہ تھوڑی سی شوخی کری انہوں نے کہ کعبے میں ہوتے تھے بت، اور محبوب کو بھی بت کہا گیا ہے اور کافر بھی کہا گیا اور سب کچھ نام دیے گئے ہیں ان کو، تو کہنے گے اگر اس گھر میں نہیں جس میں بت ہیں تو اس گھر میں ہو جائے، اس پہ ہمیں اختیار تو ہے، اس لیے کہ ہم بیکار نہیں بیٹھ سکتے. اگر اس گھر میں اجازت نہیں جانے کی چلو اس بت گدھے میں ہو جاتے ہیں. کہ ہم نفسوں نے اثر گویک میں تقریر، اچھے رہے آپ اس سے مگر مجھ کو ڈبو آئے. مائی کمپینین ٹاکڈ اباؤٹ دا افیکٹ آف مائی ویپنگ، دے ریمین آن گڈ ٹرمس بٹ کیم بیک ہیونگ ڈراؤنڈ می. دوست تھے وہ، محبوب کی محفل میں گئے، انہوں نے ذکر کیا عاشق کا کہ بھائی وہ اس کی گریا جو ہے، اس کا رونا جو ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہے اور بڑا باثر ہو سکتا ہے. اس کا احساس دلایا محبوب کو کہ عاشق کے جذبات کیا ہیں. لیکن پھر دوسرے مصرے میں کہتے ہیں اچھا رہے آپ، کہنے آپ نے تو ہماری بات کر کے ان کی گڈ بکس میں آ گئے، ان سے تعلقات بنا لیے آپ نے، اور مجھ کو ڈبو جائے آپ. اور میرا حشر جو تھا وہ یہ ہوا کہ محبوب مجھ سے اور دور ہو گیا. تو اب یہاں یہ کچھ شوخی کا عنصر شامل ہے، غالب کا جو حصے مزہ ہے وہ بڑا منفرد تو ہے ہی، لیکن بعض دفعہ مشکل ہے سمجھنا. دوست گئے محبوب کے پاس ان کی تعریف کرنے کے لیے اور ان کی بیان کرنے کے لیے، لیکن انہیں شک ہے کہ ان لوگوں نے جس طرح بیان کیا تھا کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوگی کہ وہ مجھ کو ڈبو آئے. اب وہ ایک طرف آنسوؤں کا بہنا ہے، گریا کی تقریر ہے، اور دوسری طرف مجھ کو ڈبو آئے. اور پھر آخری شعر ہے، اس میں کہتے ہیں اس انجمن ناز کی کیا بات ہے غالب، ہم بھی گئے وہاں اور تیری تقدیر کو رو آئے. ہاؤ گرینڈ از ار اسمبلی آف کوکٹری غالب، وی ٹو وینٹ دیئر ریٹرن ہیونگ کرائڈ آر فیٹ آؤٹ. پہلی بات میں کہتے ہیں کیا بات ہے، کیا پتا ہے اس کو انجمن ناز کی کیا عمدہ جگہ ہے وہ. لیکن ہوا کیا، ہم بھی گئے وہاں پر غالب کے بارے میں داستان سنا کے آ گئے، اس کی تقدیر کو روایا اس کے بارے میں بتا کے آ گئے. اب تقدیر کو رونا جو ہے یہ ایک محاورہ بھی ہے، اس کی تقدیر کو روایا، اس کی بدقسمتی جو تھی اس کو سمجھ کے وہاں سے آ گئے. تو اس طرح غالب کی جو غزل میں نے آپ کے سامنے پیش کی جس کا ردیف ہے آئے، تو دیکھیے کس خوبی سے غالب نے اس آئے کو، بو بھی آئی اس میں اور کھو بھی آئے اپنے آپ کو، ڈبو بھی آئے اپنے آپ کو، رو بھی آئے، اور اس طرح سے انہوں نے جو مضامین ہمارے سامنے پیش کیے ہیں اس میں اتنے مشکل خیالات بھی ہیں کہ سائقاؤ شولاؤ سیماب کا ذکر بھی ہے، کچھ یہ بھی ہے کہ کہیں کیسے بھاگیں گے نکیرن، اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ تقدیر کو ہم اپنی رو کے واپس آ گئے.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 164 کی تشریح اور توضیح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے.
تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتا ہے www.urduvoa.com. ایک بار پھر، تازہ ترین خبروں اور دلچسپ معلوماتی فیچرز کے لیے ہماری ویب سائٹ پر آئیے، پتا ہے www.urduvoa.com.
اور آخر میں ایک افسانہ، تحریر حاجرہ مسرور کی ہے. کہانی کہنے کا ان کا اپنا مخصوص انداز تھا. ان کا تعلق افسانہ نگاروں کے اس قبیلے سے ہے جسے افسانے کے کرافٹ پر مکمل عبور حاصل ہوتا ہے. انہی کا ایک افسانہ گائے پیش خدمت ہے، سنا رہے ہیں خالد حمید.
جب اختر میاں گھنگروں اور چھالروں سے آراستہ یکے سے اترے تو حویلی کا اونچا پھاٹک آسمان سے گرتی ہوئی رات کے اندھیرے میں سیاہ معلوم ہو رہا تھا، حالانکہ پھاٹک کے قریب حال ہی میں لیمپ کا کھمبا دوبارہ لگا تھا. یوسف بھیا نے ٹاؤن ایریا کمیٹی کا ممبر ہوتے ہی پہلا کام یہ کیا کہ اس حویلی سے رشتے داری کے باعث یہاں روشنی کا انتظام کروا دیا. سالے لیمپ میں تیل نہیں ڈلواتے اب. اختر میاں نے پھاٹک سے گزرتے ہوئے کسی اینٹ سے ٹھوکر کھائی تو بڑبڑائے. ان کے قدموں کی مانوس چاپ سن کر احاطے کے کونے میں بندھی ہوئی بھینس اور بیلوں نے زور زور سے سوں سوں کر کے بھوسا اڑا دیا، اور زنانہ ڈیوڑی سے لٹکی ہوئی لائٹین کی مردہ روشنی میں سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ زنانہ ڈیوڑی کے قریب ٹوٹی ہوئی خالی نان سے منہ پھیرے بوڑھی مرچھلی گائے کسی خیال میں مست آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اختر میاں کے جوتوں کی آواز سے یوں بےتابی میں لڑکھڑا کر اٹھی، جیسے پوچھ رہی ہو پہنچا آئے۔ مگر اختر میاں کی بے رخی دیکھ کر وہ دوبارہ خالی نان پر منہ مار کر مراقبے میں چلی گئی۔ احاطے والے برامدے کے آگے دادا اپنے بھیگے کھرے پلنگ پر لیٹے حقہ پی رہے تھے اور نائی کا چھوکرا ان کے پاؤں دبا رہا تھا۔ پہنچا آئے۔ دادا نے بھیگے کھرے پلنگ پر اپنی ننگی پیٹھ رگڑتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اختر میاں نے شیروانی کے بٹن مروڑ کر جواب دیا۔ وہ دو ایک منٹ رکے مگر دادا نے اور کچھ نہ پوچھا۔ انہیں اور کچھ پوچھنے کی کیا غرض پڑی ہے؟ اختر میاں اندر ہی اندر ابلتے کھولتے چپ چاپ مڑے اور ڈیوڑی کی طرف چل دیے۔ ڈیوڑی کے اندھیرے میں جھینگروں کی تانے سی ان کے کانوں میں بج رہی تھیں اور ان کے دل میں عجیب سی مایوسی، عجیب سی جھلاہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ یہ دنیا کچھ بھی تو نہیں، کسی کا بھروسہ نہیں، لعنت۔ انہوں نے گھٹنا پکڑ کر سوچا اور ان کا گلا پھر بھرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ ہلکا سا لنگڑاتے آنگن میں داخل ہوئے۔ آنگن میں ہمیشہ کی طرح پرانی چوکی پر دھوالی چمنی کی لالٹین جل رہی تھی اور باورچی خانے والے دالان کے سامنے گرمیوں کے باورچی خانے کی گز بھر اونچی حد بندی پر مٹی کے تیل کی کپی بدبودار روشنی دے رہی تھی۔ ان کی اماں شاید کچھ پکا رہی تھیں۔ دالان کی دیواروں اور کٹاؤ دار محرابی دروں میں لٹکے ہوئے چھینکوں پر آگ کی روشنی ہمیشہ کی طرح تھرک رہی تھی۔ اختر میاں دھم سے کھرے پلنگ پر گر پڑے۔ ڈربے میں مرغیاں کڑکڑائیں، جیسے وہ بھی پوچھ رہی ہوں پہنچائے انہیں جو ہمیں صبح صبح باسی روٹی مل کر ڈالتی تھی۔ آ گئے میرے لال، پہنچا آئے۔ ان کی اماں باورچی خانے کی ننی سی دیوار کے پیچھے سے ابھر کر لپکی اور ایک دم ناک سڑسڑا کر رونے لگیں اور پھر روتے روتے قریب کے پلنگ پر بیٹھ گئی۔ ماں کا دکھ اختر میاں کے اوپر ہی اوپر سے گزر گیا۔ انہوں نے بڑی اجنبیت سے اپنی ماں کو دیکھا جو لالٹین کی مدھم روشنی میں بڑی دبلی پتلی نظر آ رہی تھی۔ چوڑی دار تنگ پاجامہ ان کی پنڈلیوں پر جھریوں کی طرح لٹکا ہوا تھا اور سونے کی کیل والی لمبی ناک تلے سے وہ بار بار ناک پونچھ رہی تھی۔ گھر کیسا کھانے کو دوڑتا ہے میرے اللہ، ان کی اماں نے رو کر بین کیا اور تاروں بھرے آسمان کی طرف دیکھا، جیسے وہ اللہ میاں سے فریاد کر رہی ہوں کہ بیٹی بھی دی تو ایک اور اسے بھی اپنے ہاتھوں سے جدا کر کے دوسروں کو سونپنا فرض بنا دیا تو نے۔ جوانی کا رنڈاپا دو بچوں پر کٹا، اے اللہ کیا بگڑتا تیرا جو رنڈاپے سے پہلے دو چار بچے دے دیتا۔ آج کا لہجہ یوں نہ پھڑکتا جو گھر میں اور بھی کوئی بچی ہوتی۔ تاروں بھرے آسمان کے تلے سے ایک چمگادڑ پنکھ پھیلائے پروں کا سناٹا بکھیرتی امرودوں کے باغ کی سمت منہ اٹھائے گزر گئی۔ ان کی اماں نے ایک لمبی سانس لے کر پاندان کھڑکھڑایا اور آنسو پونچھ کر تمباکو کی ایک چٹکی منہ میں ڈال دی۔ کھانا کھا لو اختر میاں۔ اچھا پہلے منہ دھو لو، سفر سے لوٹے ہو، ان کی اماں نے پاندان چھوڑ کر اٹھتے ہوئے کہا اور لکڑی کی گھڑوچی پر سے لوٹے میں پانی انڈیل کر آنگن کے کونے میں پڑی ہوئی چوکی پر رکھ دیا۔ اختر میاں کی تو بھوک اڑی ہوئی تھی، دل میں کوئی کانٹا کھٹک رہا ہو اور انسان بیٹھ کر حلق سے نوالے اتارے۔ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کچلے ہوئے پاؤں میں کوئی نیا جوتا ٹھونسنے بیٹھ جائے۔ مجھے بھوک نہیں، اختر میاں نے بھاری آواز میں کہا۔ کیوں بیٹا، کیا بات ہے؟ اماں بےتاب ہو گئی۔ لے اب میں نہیں رہوں گی، تو رنج نہ کر۔ اماں کے یہ خوش فہمی سے لبریز الفاظ اختر میاں کے کانوں کو چھیل کر دماغ میں چبھے۔ سنسنا کر سارا خون دماغ میں بھمر بن گیا۔ انہیں شدید غصہ آیا کہ اماں ابھی تک انہیں بچہ ہی سمجھتی ہیں جو ماں کے آنسو دیکھ کر خود بھی رونا شروع کر دیتا ہے اور اس وقت تک چپ نہیں ہوتا جب تک کہ ماں کے آنسو خشک نہیں کرا دیتا۔ میں سب سمجھتا ہوں، یہ یوں ہی نہ تھا۔ اندھیری امسی ہوئی رات میں تاروں بھرے آسمان تلے پلنگ پر پڑے پڑے انہوں نے پھر سوچا اور ان کا دل گہرے درد اور ناقابل فہم اذیت سے پر ہو گیا۔ یہ عقل میں نے تجربوں سے سیکھی ہے، واللہ گھاس کھود کر تھوڑی۔ اختر میاں نے آنکھیں بند کر کے اپنی زندگی کی مڑی توڑی پگڈنڈیوں پر پلٹ کر نظریں ڈالیں, جس پر طرح طرح کے پھول, قسم قسم کے کانٹے سر نوڑائے پڑے تھے. دادا کنجوس تھے, وہ اپنی نسل کو اپنی زندگی میں کوئی اختیار بخشنا گناہ سمجھتے تھے, مگر کوئی کہاں تک کسی کی موت کا انتظار کر سکتا تھا. اختر میاں اپنی بیوہ ماں کے ایک ہی بیٹے تھے. قصبے کے مڈل اسکول کے زمانے میں ہی وہ چلاتے, ہمیں تو پیسے دو اماں, اور اماں دبی دبائی رقمیں نکال کر ہاتھ پر رکھ دیتی. قصبے کا بازار ننا سا سہی, مگر ضرورت کی ہر چیز مل جاتی. فرض کرو بازار میں اپنے کام کی چیز نہ ملی تو پھر گھر تو کہیں نہیں گئے. کبھی کبھی ضرورت پر لوگ گھر کی چیزیں بھی اٹھا کر اونے پونے بیچ دیتے ہیں. لیکن اختر میاں اپنے گھر اور خاندان کی روایتوں کے معاملے میں ہمیشہ سے بہت پکے تھے. گھر میں جب وہ اپنی مرجھلی سی بڑی بہن کو چاروں طرف سے بند آنگن میں چلتے پھرتے دیکھتے تو انہیں عجیب سا اطمینان ہوتا, جیسے کسی نقب زن کو اپنی دیواریں محفوظ دیکھ کر خوشی ہو سکتی ہے. آپا کہاں چلیں؟ اختر میاں بہن کو ٹوکری اٹھائے ڈیوڑی کی طرف جاتا دیکھ کر چلاتے. بہن ٹھٹک کر کھڑی ہو جاتی اور اپنی بڑی بڑی گائے جیسی معصوم آنکھوں سے بھیا کو دیکھتی. گیا کو بھوسا نہ ڈالوں؟ وہ دھیرے سے پوچھتی. بوڑھی گائے کو ہمیشہ وہ اپنے ہاتھ سے چارہ ڈالتی تھی. تو آپا تو چارہ ڈالنے جا رہی تھی؟ اختر میاں اطمینان کرتے اور بہن حیرانی سے منہ کھولے انہیں دیکھتی رہتی. چھوٹی سی کسی ہوئی چوٹی سے نکلے ہوئے ننے ننے بکھرے ہوئے بال, خشک خشک ہونٹ اور کانوں میں پڑی ہوئی سونے کے جھمکے, ہر چیز ساکت سی ہو جاتی. صرف بڑی بڑی گائے جیسی آنکھیں حلقوں میں موہوم سی حرکت کرتی رہ جاتی. اچھا تو پھر جاؤ نا. اختر میاں کی نظریں جھک جاتی اور وہ مطمئن ہو کر قینچی سگریٹ جلا دیتے. لیکن آج ان کا اطمینان رخصت ہو چکا تھا. آج انہیں یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے ان کے گھر میں بھی نقب لگنے لگی تھی. واپسی میں راستے بھر وہ اپنے آپ سے لڑے تھے, توبہ توبہ, مگر ثبوت جو تھا. ان کا جی چاہ رہا تھا کہ اپنا منہ پیٹ ڈالے. بیٹا رنج نہ کرو, لو ذرا سا کھا لو. اختر میاں کی اماں سینی میں روٹی, سالن کا کٹورا اور پانی کا مراد آبادی گلاس دھرے آئیں. میں نہیں کہوں گا, اختر میاں تقریباً چلا اٹھے. اے بیٹا اتنا رنج نہیں کرتے. اماں کا دل خون ہونے لگا. انہیں پہلے کیا معلوم تھا کہ اختر بہن کو رخصت کر کے اتنا رنج کرے گا تو وہ سسرال والوں کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑتے ہیں کہ لڑکی کو جلدی مہ کے بھیجیں. اے بیٹا خط لکھوا دوں گی کہ اسے جلدی مہ کے لائیں. لو اب کھاؤ, ماں نے پچکارا. مجھے نہ چھیڑو, وہ کبھی نہ آئے, مجھے کیا غرض, اختر میاں چلائے. اماں کھسیا کر رہ گئیں. کھانا نہیں کھاؤں گا, مجھے بھوک نہیں. اور اختر میاں نے بازو میں منہ چھپا کر کروٹ بدل لی. شیروانی تلے انہیں اپنے جسم پر پسینے کے قطرے رینگتے محسوس ہوئے اور وہ ایک دم اٹھ کر دالان میں چلے گئے. اماں نے پریشان ہو کر کھانا پلنگ پر رکھ دیا اور خود دوسرے پلنگ پر بیٹھ گئیں. گھٹنے پر کونی جما کر ہتھیلی رکھ کر وہ لالٹین کی اداس روشنی میں اپنے بیٹے کو دیکھنے لگیں, جو دالان میں کھونٹی پر شیروانی لٹکا رہا تھا. یہ بیٹا جو ان کی سمجھ میں کسی طرح آتا ہی نہ تھا. جب تک بہن گھر سے رخصت نہ ہوئی تھی وہ اپنی بڑی بہن کو یوں سخت نظروں سے دیکھتا جیسے بڑا بھائی ہو, اور اب کہ بہن کو رخصت کر کے آیا ہے تو چھوٹی بہنوں کی طرح رنج کر رہا ہے. کھانا بھی نہیں کھاتا اور نہ کوئی بات کرتا ہے. لوبی بہنیں بھی صدا کبھی کسی کے گھر میں بیٹھی رہی ہیں. اللہ نہ کرے کبھی کسی بد نصیب کی بہن صدا اپنے بھائی کے گھر پر رہے. پاکستان سے لڑکی کے سسرال والوں کا خط ذرا دنوں نہ آتا تو دل میں ہول پڑ جاتی. نکاح کر کے ہی تو گئے تھے وہ لوگ پاکستان کہ بھائی اپنا ٹھوڑ ٹھکانا کر کے دلہن رخصت کرائیں گے. بہتوں کا سنا کہ پاکستان جا کر ایسے بدلے کہ دلہن کی صورت بھی دیکھے بغیر طلاق لکھ کر بھیج دی. لو نہ دعویٰ نہ مہر, بیٹھے قسمت کو روتے رہو. پاکستان میں ایک سے ایک صورت شکل اور دولت والے رشتوں کی بھرمار دیکھ کر لوگوں کی نیت بدل جاتی ہے. لڑکوں کے دماغ چوتھے آسمان پر ہیں, وہاں اپنے خاندان اور ذات برادری کی لڑکیاں پسند ہی نہیں آتی. اے ہمارے داماد کے بڑے بھائی نے آخر پاکستان ہی میں شادی کی نا, کیا گوری چٹی سی ہے. سنا ہے پڑھی لکھی بھی ہے, کیا اپنے دیور سے گٹ پٹ کر رہی تھی. حق بات کہوں میری بیٹیا سے صورت شکل میں بھی اچھی ہے. اللہ کا شکر ہے افسر دولہا پاکستان جا کر ہمیں بھولے نہیں. دیر سے صحیح مگر آ تو گئے اپنی دلہن رخصت کرانے, نہ آتے تو پاکستان جانے والوں کا بھروسہ ہی کیا. یہ اختر میاں خود رات دن ڈراوے دیتے تھے اور اب بہن چلی گئی تو مارے رنج کے کھانا بھی نہیں کھاتے. اماں بیٹھے بیٹھے سوچ رہی تھیں اور انہیں اپنے بیٹے کی صدا پر پیار بھی آ رہا تھا. اختر میاں دالان سے نکلے تو اپنی دری اور تکیہ لیے. ماں نے جھپٹ کر بستر بچھا دیا. اختر میاں ایک گلاس پانی چڑھا کر بستر پر پڑ رہے. ماں نے لالٹین کی بتی اور نیچی کر دی. گھر کیسا ہو گیا؟ تم نے اسے سمجھایا تھا کہ روئے نہیں؟ ماں نے ڈلی کترتے ہوئے گھر کے سناٹے میں اکتا کر پوچھا. نہیں، اختر میاں نے زور سے جواب دیا اور ان کے سامنے اپنی بہن کی بڑی بڑی سفید ڈیلوں والی آنکھیں آ گئیں جو بار بار اپنے میاں کی طرف اٹھتی اور جھک جاتی تھیں. ہاں بیٹا، بہن کو سمجھاتے ہوئے کیا، خود ہی کلیجہ منہ کو آ رہا ہوگا. میں نے کہا تھا دلی سے اسے پھل اور مٹھائی دلا دینا. دلا دی تھی؟ اما نے آنسو پوچھ کر کہا. اختر میاں نے جواب دیا اور ایک زوردار سانس لی. اللہ، ایسی گرمی دیکھو، اور وہ برقعے میں غیر عورتوں کی وجہ سے منہ بھی نہ کھول سکی ہوگی. اما نے بڑے درد سے تصور کیا اور بانس کا پنکھا اٹھا کر اپنے اوپر چھلا. اختر میاں تڑپ کر اٹھ بیٹھے. کیا بات ہے، کھانا کھاؤ گے؟ اما چونکی. اختر میاں کا جی چاہا کہ وہ پٹاخے کی طرح دھوں سے پھٹ کر دھواں بن جائیں. تو گویا اماں سمجھ رہی ہیں کہ انہیں دفتن بھوک لگائی ہے. یا اللہ، یہ مائیں اتنی سادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اگر میں انہیں بتا دوں تو. اختر میاں نے بات اپنے کلیجے میں گھونٹ لی اور دوبارہ تاروں بھرے دمکتے آسمان تلے اپنے پلنگ پر چیت لیٹ گئے. ان کے خون میں چنگاریاں سے اڑ رہی تھیں. بیٹے کی خاموشی سے تنگ آ کر اماں کھرے پلنگ پر ایک لوٹا پانی چھڑک کر لیٹ رہی اور پنکھا جھل جھل کر اپنی بیٹی کو یاد کرنے لگی. جب وہ پیدا ہوئی تھی تو باپ نے کیا منہ بنایا تھا، کتنے دن تک پلٹ کر صورت نہ دیکھی تھی. جب ذرا ہاتھ پاؤں چلانے لگی تو ماں نے اس کے ہاتھوں پیروں میں ننی ننی گھنگریوں والی چوڑیاں اور پازیبیں پہنا دی. ہمکتی تو چھن چھن گھنگرو بولتے. چند ہی دنوں میں باپ بھی اسے گود میں اٹھا کر چومنے لگے. جب باپ مرے تو وہ چھوٹی تھی، مگر ماں کو روتے دیکھ کر ایک منٹ کو بھی ماں کا پلو نہ چھوڑا، اور اس کے بعد ہمیشہ وہ اس گھر میں بیوہ ماں کا ایک چھوٹا سا نمونہ بن کر رہ گئی. یہاں تک کہ وہ اس گھر سے 25 سال کی عمر میں روتی دھوتی رخصت ہو گئی. تمام دن وہ گھر کا کام کاج کرتی، لیکن جب سے جوان ہوئی تھی کئی بار ماں اسے جان بوجھ کر خاموخواں چھڑک دیتی، مگر وہ کیسی گائے جیسی بھولی بھالی آنکھوں سے ماں کو دیکھتی کہ دوسرے لمحے ماں تلافی کر دیتی. اور اب وہ اپنے گھر کی ہو گئی. اس کا گھر بھی کتنا دور تھا. ماں کا دل رو رہا تھا. وہ چاہتی تھی کہ اختر میاں تفصیل سے سفر کی بات بتائیں، مگر اختر میاں جب سے آئے تھے چپ تھے. اماں نے بانس کا پنکھا ہاتھ بڑھا کر اختر میاں پر چلا. وہ آنکھیں بند کیے لیٹے تھے. اماں نے سوچا تھکا ہوا تھا، سو گیا. مگر اختر میاں سوئے نہیں تھے، وہ سوچ رہے تھے اور اندر ہی اندر اذیت سے تڑپ رہے تھے. رات گزرتی گئی. باہر کوئی آوارہ کتا رویا تو انہوں نے آنکھیں کھول کر ہر طرف دیکھا. لیلٹین کی مدھم روشنی میں سارا گھر انہیں بڑا پرسرار معلوم ہوا، جیسے ہر دیوار پر سے بھوت گردنیں جھکائے اندر جھانک رہے ہوں. وہ اٹھ کر بیٹھ گئے. سامنے کی دیوار پر گیند کی طرح بیٹھی ہوئی بلی باہر کود گئی. ان کا دل تھڑک رہا تھا اور پسینہ روئے روئے سے پھوٹ پڑا تھا. اختر میاں نے سوچا اگر وہ چپ رہیں گے تو شاید پورے کے پورے اپنے پسینے میں بہ جائیں گے. اماں سو گئیں؟ اختر میاں نے آواز دی. نہیں تو بیٹا. اماں کا دبلا پتلا جسم برابر کے پلنگ پر تہ ہو کر بیٹھ گیا. اماں آپ کیا سننا چاہتی تھیں؟ سنیے باجی، ریل میں مردانے ڈبے میں بیٹھی تھیں. اختر میاں نے ایک دم جیسے اگل دیا. ماں نے نظر اٹھا کر بیٹے کو دیکھا. اچھا اور سنیے، ریل چلی تو ان کی حرام زادی بھابی نے کہا برقع اتار دو دلہن، جب اترنا تو پھر پہن لینا. اختر میاں کی آواز بلند ہو گئی. ڈربے میں ایک مرغی کڑکڑائی. ماں نے سر جھکا کر پنکھے کی ڈنڈی دانتوں تلے دبا لی. اماں، آپا کو آپ نے ہر وقت نگاہ میں رکھا تھا نا؟ اختر میاں نے سوال کیا، اور ماں نے کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بیٹے کو دیکھا. بولیے نا، میں سب سمجھتا ہوں. میرے آگ لگ گئی، آپ بہت بنی ہوئی تھیں. اختر میاں نے اونچی آواز سے کہا. کیا کہہ رہا ہے تو؟ تیری زبان میں کیا کیڑے بلبلا رہے ہیں؟ ذرا سنو تو سہی. ماں کا پیمانہ صبر لبریز ہو گیا. میں کہنا نہیں چاہتا، مگر آپ سن لیجئے، باجی نے اتنے مردوں کے سامنے اپنے ہاتھوں برقع اتار دیا. برقع اتار دیا، سنا کچھ؟ تو جس طرح اس کے سسرال والوں نے کہا، کیا ہمیں کیا؟ ماں نے دھیرے سے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، ہاں یہ میں جانتا ہوں، مگر آپا ذرا نہ شرمائیں، آنکھیں بھی نہیں جھکائیں۔ آپا کیسی تھی اماں؟ اختر میاں پھٹی ہوئی آواز میں چلائے، مگر ماں اسی طرح بیٹھی رہی، ان کی کوئی بنیاد نہ ہلی۔ اختر میاں نے مایوس ہو کر لیٹ جانا مناسب سمجھا۔ یا اللہ، یہ مائیں اتنی سادہ کیوں ہوتی ہیں؟ اختر میاں کیا سوچ رہے ہیں، آخر وہ سمجھتی کیوں نہیں؟ اختر میاں کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہ کر تکیے میں جذب ہو گئے، کانٹا ابھی تک کھٹک رہا تھا۔ ماں بدستور پرسکون تھی، انہوں نے ایک لمبی ٹھنڈی سانس لی اور کروٹ بدل کر لیٹ گئیں۔ گزرتی ہوئی رات میں ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا ہلکورا سا دے گیا۔ باہر احاطے میں دادا زور سے کھانسے اور پھر انہوں نے اسی بابنگے دہل طریقے پر تھوکا، اور ان سے پرے بھوسے کی خالی ناند پر بوڑھی مرچھلی گائے منہ مار کر ٹکرائی، جسے آج کسی نے بھوسا نہ ڈالا تھا۔ اس کم وقت کو کوئی نہیں خریدتا، قصائی تک نہیں۔ اختر میاں نے اپنا دھیان ہٹانے کے غرض سے سوچنا شروع کیا، مگر یہ نہ سوچا کہ وہ گو رکشا والے جو جان پر سوار ہیں۔
حاجرہ مسرور کا افسانہ گائے آپ نے خالد حمید کی زبانی سنا۔ پروگرام ختم ہونے میں کچھ دیر باقی ہے۔ قند مقرر کے طور پر ترنم سے غزل مظہر بھوپالی کی آواز میں سماعت فرمائیے۔
وہ بادشاہ بنے بیٹھے مقدر سے، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا، مگر مزاج ہے اب تک وہی بھکاری کا۔
دراصل میں آزاد، دیکھیے ایک مطلع اور ایک شعر آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے، اب مجھے حکم دیا ہے۔
سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، سچ کہوں مجھ کو یہ عنوان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے، ظلم سہتا ہوا انسان برا لگتا ہے۔ کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، کس قدر ہو گئی مصروف یہ دنیا اپنی، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے، ایک دن ٹھہرے تو مہمان برا لگتا ہے۔
دیکھیے حضرات، ایک غزل میں بطور خاص پیش کرنا چاہتا ہوں۔
دور سے دیکھتے ہیں وہی، اب مجھے اجنبی کی طرح، دور سے دیکھتے ہیں وہی، اب مجھے اجنبی کی طرح، دور سے دیکھتے ہیں وہی، اب مجھے اجنبی کی طرح، اب مجھے اجنبی کی طرح۔ جن چراغوں کی لو میں جلا، میرا خون روشنی کی طرح، جن چراغوں کی لو میں جلا، میرا خون روشنی کی طرح۔
شعر دیکھیے،
خوف و دہشت ہے اور جنگ ہے، آدمی پر زمین تنگ ہے، آدمی پر زمین تنگ ہے، اور کوئی صدی اب نہ ہو، اے خدا اس صدی کی طرح، اور کوئی صدی اب نہ ہو، اے خدا اس صدی کی طرح۔
مظہر بھوپالی سے آپ نے ان کی ایک غزل سنی جو انہوں نے واشنگٹن میں منعقدہ ایک مشاعرے میں پڑھی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے ادبی مجلے صدا رنگ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔